السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا عنوان ہے دو قومی نظریہ اور آج کا پاکستان. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب تحریک آزادی شروع ہوئی تو اس دو قومی نظریہ جو ہے وہ کیسے ایوالو ہوا، اس دو قومی نظریے نے کس طرح سے بنیادیں فراہم کی، اور علامہ اقبال کا پاکستان کا تصور اور قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کا جو تصور ہے وہ کیا تھا، اور پھر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو آج کا پاکستان ہے اس کے اندر کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ ابتدا میں جو تصور پیش کیا گیا تھا، آج کا پاکستان اس سے کتنا مختلف یا کتنا یکساں ہے. پھر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ابھی الیکشن ہوا، اب ایک نئی حکومت جو ہے وہ پاکستان کو میسر آئی ہے، وہ نئی حکومت کے سامنے اب پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہیں، اس نئی حکومت سے عوام کو کیا توقعات ہیں، ان سارے مباحث پر ہم آج گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
اور اس کے ساتھ ساتھ میری اس محفل میں شرکا بھی موجود ہیں جو کہ تصور پاکستان اور آج کے پاکستان سے متعلق گفتگو کریں گے. میں سب سے پہلے جاوید صاحب کے سامنے ایک پہلا بنیادی سوال رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے جاوید صاحب کہ جو آج کا پاکستان ہے وہ اقبال کے تصور اور جناح کے تصور سے کتنا زیادہ یکساں یا کتنا مختلف آپ کو نظر آتا ہے؟
جب آپ تاریخ کے پس منظر میں کسی چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہوں، اور خاص طور پر اس طرح کا سوال اٹھا دیں کہ فلاں اور فلاں شخصیت کا کیا تصور تھا، تو پہلے ہمیں اس تصور کو ماضی میں دیکھنا چاہیے.
ٹھیک
ہے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے انہوں نے تو یہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا. ہندوستان کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے الہ آباد کے خطبے میں یہ کہا تھا کہ اب شاید اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ شمال مغربی ہندوستان میں آپ مسلمانوں کی کچھ ریاستیں قائم کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں.
ٹھیک،
یعنی اس وقت یوں نہیں تھا کہ پاکستان کا لفظ استعمال کر کے یا پاکستان کا کوئی تصور پیش کر کے بات کی گئی تھی، بلکہ ہندوستان کا مسئلہ ایک صاحب بصیرت انسان کو جس طرح بڑھتا نظر آ رہا تھا اس کی انہوں نے نشان دی.
انہوں نے خد و خال تو پیش کر دیے تھے.
اس میں جو بڑی چیز تھی جہاں سے میں ان کو دیکھتا ہوں، اس پر اس سے پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان ہو یا دوسری مسلمان ریاستیں، وہ چونکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ محکومی کا دور ختم ہونا ہے.
ٹھیک،
زمانہ ایسی کروٹیں لے رہا ہے جس کے بعد آزادی مل جانی ہے. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمان مسلمان کی حیثیت سے اور کیا شناخت رکھتے ہیں کہ وہ ایک دین کے ماننے والے ہیں.
صحیح،
جب وہ ایک دین کے ماننے والے ہیں تو اس دین کو ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق ہونا ہے. یہ جو تعلق ہے یہ کیا چیز پیدا کرے گی؟ وہ مذہبی فکر جو پچھلے 1200-1300 سال سے ہمارے ہاں موجود ہے. یعنی مذہب تو اللہ کا دین ہے جو اللہ کے رسول نے پیش کر دیا، لیکن مذہبی فکر انسان وجود پذیر کرتے ہیں. تو وہ ریلیجیس تھاٹ یا وہ مذہبی فکر کیا اس تصور کے ساتھ ریلیونٹ ہو جائے گا؟ یعنی جو نئی دنیا بن رہی ہے، جو قومی ریاستیں وجود میں آئیں، ان میں نئے چیلنج درپیش ہوں گے، جن میں قانون سازی کے نئے طریقے ہوں گے، جن میں نئی پارلیمنٹیں بنیں گی، اور معلوم نہیں کہ پرانے طریقے کی خلافتیں کیا شکل اختیار کر لیں گی. تو یہ چیزیں خاص طور پر وہ ترکی میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں ان کا انالیسس کر کے یہ دیکھ رہے تھے، اور یہ ان کی کتاب سے بھی نمایاں ہیں ان کے خطبات. وہ یہ دیکھنے کے بعد یہ سمجھ رہے تھے کہ اس مذہبی فکر کی ریلیونس موجودہ زمانے کے ساتھ قائم نہیں رہے گی.
ٹھیک ہے،
چنانچہ اس کی ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے. تو ان کا بنیادی فکر یہ تھا کہ اس وقت جو نئی ریاستیں بنیں گی ان میں اس ریاست کو بنیاد بننا چاہیے ایک نئے فکر کی تعمیر کی، اور اس کے خط و خال انہوں نے اپنی طرف سے واضح کرنے کی کوشش کی. تو ان کے تصور میں جمود کا کوئی سوال نہیں تھا، تقلید کا کوئی سوال نہیں تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ایک مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ معاملات کو دیکھنے والی قوم بننا چاہیے. جو اس وقت روایات دنیا میں قائم ہیں ان کا بہت تنقیدی جائزہ لے کے کیا قبول کرنا ہے کیا رد کرنا ہے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. اپنے رد و قبول کی بہت سی چیزوں کو انہوں نے بیان بھی کر دیا تھا. اگر ان کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں تو ہمیں کرنا کیا تھا؟ ہمیں کرنا یہ تھا کہ ایک تو ہم مذہبی فکر کے معاملے میں ریلیونس طے کرنے کا کام کرتے ہیں، اور یہ کام جذباتی نعروں کے ذریعے سے نہ کرتے.
ٹھیک،
یہ قانون سازی کے بے معنی اقدامات کے نتیجے میں نہ کرتے بلکہ یہ دیکھتے کہ اس کے لیے پہلا کام کرنے کا کیا ہے، دوسرا کام کرنے کا کیا ہے، تیسرا کام کرنے کا کیا ہے، اور پھر ایک باقاعدہ قومی پالیسی بنا کر مذہبی فکر کا ریلیشن دور حاضر کے ساتھ قائم کرتے. ایک بڑا کام جو وہ چاہتے تھے
جی.
کہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے. اس کے بعد وہ ایک خواب دیکھ رہے تھے کہ روحانی جمہوریت یا اسپرچل ڈیموکریسی وہ وجود میں آئے. مطلب یہ تھا کہ دنیا میں چونکہ اس وقت مغربی فکر کا غلبہ ہے اور مغربی فکر مادے کے حوالے سے انسان کو دیکھ رہی ہے، انسان کے حوالے سے اس مادے کو دیکھا جائے. انسان اپنی ذات میں ایک روحانی وجود ہے، یعنی اس کا جو مادی قالب ہے وہ اصل نہیں ہے بلکہ اس کی وہ شخصیت اصل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفخ روح کے نتیجے میں اس کو ملی ہے. وہ چیز نہ صرف یہ کہ انفرادی زندگی میں نمودار ہو بلکہ جو نظم آپ قائم کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی نمودار ہو. یعنی اگر آپ کے فیصلے لوگوں نے کرنے ہیں تو ان فیصلوں کی بنیاد محض مادی مفادات، محض معاشی تقاضے، محض وقت کے حالات، محض تاریخ کا جبر یہی نہ بن کے رہ جائے بلکہ جو آپ کے اندر ایک انسان موجود ہے اس کا حقیقی ریلیشن اس مادی دنیا کے ساتھ قائم ہو. تو اس کو وہ عام طور پر روحانی جمہوریت سے تعبیر کرنے کی صحیح کرتے ہیں. ایک اجتہادی اسپرٹ پیدا ہو لوگوں کے اندر، یعنی وہ چیزوں کو اس زاویے سے دیکھیں کہ جس میں یہ صورتحال نہ ہو کہ فلاں کا نام لے دیا، ایک اکابر کی فہرست گنوا دی، کسی مسلک یا کسی فرقے کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر عصبیت پیدا کر دی. نہیں، ان چیزوں سے بالکل بلند ہو کر جیسے کہ حقائق ہیں ان کو دیکھنے کا ذوق پیدا کرے. تو وہ تو اصل میں اس وقت کبھی اس طرح کی کوئی باقاعدہ تشخیص نہیں ہوئی تھی کہ ایک ملک بن جائے گا اس کا نام پاکستان ہوگا. اس طرح کی باتیں تھوڑی بہت ہو رہی تھیں تو ان تصورات پر زیادہ کام کر رہے تھے.
یعنی
ان کے ہاں بنیادی بات یہ تھی کہ یہ انہوں نے خطبہ الہ آباد میں بتا دیا کہ شاید حل یہی نکلے گا،
ایک بلو پرنٹ سا انہوں نے دے دیا
اس جانب بڑھیں گے اور ان تصورات.
یہاں
تک قائد اعظم کا تعلق ہے، میرے نزدیک ان کی ساری کی ساری جو دعوت اور تحریک ہے وہ دو چیزوں پر مبنی ہے. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ دنیا میں اس وقت قوموں کے لیے حق خود اختیاری کے اصول کو مان لیا گیا ہے. اب حق خود اختیاری کے اصول کو مان لیا گیا ہے تو کیا بر صغیر کو وطن کی بنیاد پر ایک قوم قرار دے دیا جائے؟ ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ بر صغیر کی جغرافی وحدت پہلے سے موجود ہے، یہاں بے شمار اقوام ہیں، تو اس کو وطنیت کی بنیاد پر ایک قوم مان لیا جائے.
ٹھیک،
قائد اعظم نے پہلے مرحلے میں یہی
کیا تھا،
سبق لوگوں کو دیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر یہاں پر اکثریت کی حکومت قائم ہو گئی تو ہندوؤں کے ہاں جس طرح کے تعصبات ہیں، ان کی لیڈرشپ جیسے سوچتی ہے، ان کا مہاتما جس طرح سے سارے معاملے کو مذہب کے زاویے سے پیش کرنے لگ گیا ہے، تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ مسلمان اپنی قومی شناخت کو قائم نہیں رکھ پائیں گے. یہ احساس ان کو ہونا شروع ہوا. یعنی ایک جمہوری معاشرے میں ظاہر ہے کہ اکثریت کو حکومت کرنی ہے، تو اگر تو اکثریت اتنی زیادہ تعلیم یافتہ ہو گئی ہے، ایسی بے تعصب ہو گئی ہے کہ جیسے مثلا لندن جیسے شہر میں ایک مسلمان میئر منتخب ہو گیا، تو کیا ہندوستان بھی ایسا ہی ہے؟ ان کا احساس وقت کے ساتھ یہ ہوا کہ ایسا
نہیں ہے.
ابھی ہم اس مقام سے بہت پیچھے ہیں. تو یہاں پہ مسلمان قوم کی ثقافت، تہذیب، مذہب، زبان، ان سب چیزوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. میں ان کا زاویہ نظر بتا رہا ہوں، صحیح یا غلط الگ زیر بحث ہے. اس کی حفاظت ہونی چاہیے. چنانچہ پہلے مرحلے میں انہوں نے ہندوستان میں جو آئینی ڈھانچہ بن رہا تھا اس میں اپنی قوم کے حقوق کے تحفظ کی جنگ لڑنا شروع کی. ان کے 14 نکات دیکھیے، اس کے بعد کی جدوجہد دیکھیے، اس میں کامیابی نہیں ہوئی. یعنی ایک ایگریمنٹ ہونا تھا، ایک میثاق ہو جانا چاہیے تھا، یہ نہیں ہو سکا. جب یہ نہیں ہو سکا تو بتدریج بات وہاں پہنچ گئی کہ پھر تقسیم ہو جائے. ایسا ہی ہوتا ہے، آپ اگر ایک گھر میں بھی رہ رہے ہیں تو آپ پہلے مرحلے میں یہی کوشش کرتے ہیں کہ گھر قائم رہے. انہوں نے بھی یہی کوشش کی اور دیانتداری کے ساتھ یہ کوشش کی.
اسی لیے وہ کانگریس میں پہلے تھے،
کانگریس میں تھے. ان کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا، لیکن بتدریج جب تجربات سے ان پر یہ بات واضح ہو گئی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب نظری لحاظ سے یہ بات کتنی اچھی کیوں نہ ہو کہ ہندوستان کی وحدت کو قائم رکھا جائے، لیکن عملی طور پر شاید یہ ممکن
نہیں ہوگا. ٹھیک،
جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہی بہتر ہے کہ تقسیم ہو جائے. میں پھر گزارش کروں کہ جب تقسیم وہ کہہ رہے ہیں تو وہ کس اصول کا حوالہ دے رہے ہیں؟ وہی قوموں کا حق خود ارادی. قوموں کا حق خود ارادی کی بنیاد یہ ہے کہ جو جغرافیہ ہے یہ وہاں رہنے والے لوگ ہی طے کریں گے ان کا ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر انگلستان میں اس وقت اسکاٹلینڈ شامل ہے تو یہ انہی لوگوں کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ رہنا ہے یا نہیں رہنا. اس حق خود ارادی کے اصول پر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمان قوم کو آپ الگ کر دیں، یعنی ایک الگ وطن دے دیں، حق خود اختیاری کے اصول کے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
ایک بنیادی اصول یہ تھا. اس کے بعد دوسری چیز کیا تھی؟ وہ یہ کہ اب جب آپ ایک حکومت بنائیں گے تو یہ حکومت کیا ہوگی؟ تو وہ بالکل واضح تھے کہ یہ قومی ریاست ہوگی جس میں جمہوری بنیادوں کے اوپر لوگ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں گے. قومی ریاست اور جمہوری بنیادوں پر. قومی ریاست کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک خاص جغرافیے میں جو لوگ رہ رہے ہیں, مذہب, رنگ, نسل سے قطع نظر کر کے قوم ہے.
ٹھیک ہے, یعنی یہاں رہنے والا ہندو بھی پاکستانی ہے اور یہاں رہنے والا مسیحی بھی پاکستانی ہے.
یہاں رہنے والا مسیحی بھی پاکستانی ہے. یعنی پاکستان کو وہ ایسے نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے, ایسا نہیں دیکھ رہے تھے. اگر ایسا ہوتا تو پھر رقبے کا تعین کر کے پورے ہندوستان سے مسلمانوں کے انخلاء کا فیصلہ ہوتا. پھر یہاں کے ہندو لازماً ایک معاہدے کے تحت ادھر جاتے اور وہاں کا ہر مسلمان ادھر آتا اور رقبہ بھی اس کے لحاظ سے لیا جاتا. پھر لازمی نتیجہ یہ نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. صرف یہ کیا گیا کہ جدھر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں وہ اپنی حکومت بنا لے, جدھر ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں وہ حکومت بنا لے, اور جتنی ریاستیں ہیں ان میں اس اصول کا اطلاق بھی نہیں کیا گیا. ان کے
اوپر چھوڑ دیا گیا
اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھی ہندوستان میں. ان کو حق دے دیا گیا کہ وہ جس کے ساتھ چاہے الحاق کر لیں. اب میں یہاں یہ ڈر نہیں کر رہا کہ یہ اصول ٹھیک تھا یا نہیں, میں یہ کر رہا ہوں ایسا ہوا. کیونکہ آپ نے ان کا تصور پوچھا ہے تو پہلی چیز یہ تھی کہ قوموں کے حق کے خود ارادی کے تحت ہمیں بھی حق حاصل ہے. ہم ایک قوم ہیں اور ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں ہمارا وطن مانگنے کا حق ہے. پہلی بات یہ. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہمیں ہندوستان کے یا بر صغیر کے اس پورے جغرافیے میں علیحدہ ہو جانے کا حق حاصل ہے. یہ پہلی بات تھی. دوسری یہ کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے, فتح نہیں کر رہے اس علاقے کو, یہ ہم ایک قومی ریاست بنا رہے ہیں. دنیا کا جو جدید قومی ریاست کا تصور ہے, نیشنل سٹیٹ کا, اسی کے تحت ایک ریاست بنا رہے ہیں جس میں جمہوری اصول ہوں گے. جمہوری اصولوں کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ جس کو اکثریت حاصل ہے وہ اپنے نظریے, وہ اپنے مذہب, وہ اپنی روایات, وہ اپنے رسوم, وہ اپنے رواج کے مطابق قانون سازی کرے. چنانچہ وہ بالکل واضح تھے کہ یہاں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اس لیے جب قانون سازی ہوگی تو اگر ہمارے پروردگار نے ہماری شریعت میں کوئی حکم دیا گیا تو ہم اس کے مطابق قانون سازی کر لیں گے. یہ سادہ تصور ہے جہاں سے انہوں نے ابتدا کی.
جہاں سے انہوں نے
تمام سوالات کے جواب میں یہی بات کہتے
ہیں. یہ انہوں نے جس طرح سے ریئلائز کیا کچھ عرصے کے بعد کہ ہم جو ہے وہ ایک الگ علیحدہ قوم ہے اور ہمیں حق خود ارادیت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے, تو یہی ہے نا دو قومی نظریہ. انہوں نے اپنے آپ یعنی مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ قوم تصور کیا اور اس کے بعد اپنے اس مقدمے کو پیش کیا.
جی بالکل ایسا ہی ہے.
ایسا ہی ہے نا دو قوم.
اس کو اصل میں ہم نے ایک مذہبی نوعیت کا رنگ دے دیا بعد میں. یہ ایک خالص سیاسی بات ہے اور وہ سیاسی بات کسی بھی بنیاد پہ ہو سکتی ہے. مثلا یہ کہ کشمیری ایک الگ قوم ہے, مثلا یہ کہ تامل ایک الگ قوم ہے. تو آپ قومیت کی کسی بنیاد پر اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی شناخت, آپ کی تہذیب, آپ کی ثقافت, آپ کی زبان, آپ کی روایات کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے تو آپ کسی خطہ ارض میں کہتے ہیں کہ ہمیں الگ کر دیا جائے.
ٹھیک ہے.
اچھا اگر آپ کی تعداد اتنی ہے کہ جس سے ایک اچھی مملکت وجود میں آ سکتی ہے, علاقہ آپ کے پاس موجود ہے, ایک ایسی حکومت بنائی جا سکتی ہے کہ جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے, تو یہ دنیا میں اب تسلیم کر لیا گیا ہے پچھلی صدی میں کہ یہ آپ کا حق ہے. تو انہوں نے اس اصول پر یہ کہا کہ یہ آپ جب کہتے ہیں کہ پورے بر صغیر میں ایک قوم بستی ہے تو یہ تو ابھی بر صغیر کو ایک قوم کی حیثیت سے وجود میں آنا ہے. یعنی ابھی تو جغرافیہ ہے اور اقوام ہے, ان میں ہم ایک بالکل منفرد حیثیت رکھنے والی قوم ہیں. ہمارا آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکا, اس وجہ سے ہم آپ سے الگ ایک دوسری قوم ہے. دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے اور ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنا وطن الگ کر لیں.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, آپ نے اس کو ذرا ایک اور وضاحت کر دیجیے گا, اس کے بعد میں ہمارے شرکا کی جانب آتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ خالصتاً ایک سیاسی مسئلہ تھا جس کو کہ ہم مذہبی رنگ دے دیا گیا, تو یہ بتائیے کہ یہ جو پھر نعرہ اس زمانے میں ہی تو یہ نعرہ جو ہے ابھرا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ نعرہ وہیں سے ایوالو ہوا ہے, تو پھر یہ کیسے ایوالو ہو گیا جبکہ قائد اعظم کی لیڈرشپ میں اگر یہ کانسیپٹ نہیں تھا تو یہ کہاں سے ایوالو ہوا؟
جب آپ کسی چیز کی پیدا کرتے ہیں تو کوئی چیز بھی بانچ نہیں رہتی, اس کی کچھ کرولریز ہوتی ہیں,
نتائج
جن دیتی ہے.
ٹھیک,
اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے کسی جگہ علیحدگی کی تحریک چلائی اور اس کی بنیاد نسل ہے تو پھر نسلی چیزیں نمایاں ہونی شروع ہو جائے.
صحیح ہے.
مثلا آپ یہ دیکھیے کہ میں جس جگہ پہ رہتا ہوں وہاں ملے قوم اپنی قومیت کا اس بنیاد پر ایک خاص شعور اور شناخت رکھتی ہے.
ٹھیک,
تو یہ وہاں کا ایک بڑا سیاسی مسئلہ ہے.
ٹھیک ہے,
اور یہ رہتا ہے. اسی طریقے سے کہیں زبان بنیاد بن گئی.
صحیح,
آپ کی شناخت
بالکل ٹھیک.
تو پھر اردو زبان, کہیں مہاجرت بنیاد بن گئی تو پھر مہاجر قومیت.
ٹھیک,
تو قومیت کی بنیاد کیا چیز بنی؟ اس وقت قومیت کی بنیاد مذہب بنا. قومیت کی بنیاد کیا ہے؟
بنیاد مذہب.
یعنی آپ جب کہہ رہے تھے ہم الگ قوم ہیں تو کیا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پٹھان ہیں؟ کیا یہ کہہ رہے تھے ہم شیخ ہیں؟
ہم کہہ رہے تھے مسلمان ہیں.
ہم کہہ رہے تھے مسلمان ہونے کی وجہ سے الگ قوم ہے. تو یہ جو مسلمان ہونے کی وجہ سے الگ قوم ہونے کا احساس ہے, ظاہر ہے کہ یہ مذہب سے وابستہ ہے. جیسے ہی اس بنیاد پر آپ نے ایک سیاسی جدوجہد شروع کی تو مذہب آپ سے آپ
اوپر آ گیا,
اوپر آ گیا. اور پھر اس کے بعد لوگوں کے اندر مذہبی جذبہ بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا. اچھا, بتدریج اس کے اندر مذہبی لوگ بھی شامل ہونے لگ گئے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب ایک تحریک چل رہی ہوتی ہے تو آپ ہر ہر چیز کی نگرانی نہیں کر رہے ہوتے. اس میں اس طرح کی نظمیں بھی, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی. تو یہ مذہبی رنگ اصل میں قومیت کے اس تصور سے آپ پیدا ہوا, اور پیدا ہونے کے بعد ایسی صورت اختیار کر گیا کہ بعد میں غالباً لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہم نے محض مذہب کی بنیاد پر ساری جنگ لڑی ہے, جبکہ اس کی ابتدا قومیت ہی کے فلسفے سے, قومیت ہی کے تصور سے, اور ایک نیشن سٹیٹ ہی کی بنیاد.
ٹھیک ہے جی جناب, آپ کی طرف آتا ہوں میں.
غمبی صاحب, اس میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کر دیا, اب یہ جو نریٹو تھا قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا, یہ نریٹو اس وقت ہمارے سامنے ایک نظریاتی اور تھریٹیکل بیس کی صورت میں موجود ہے. اور جب بھی ہم پاکستان میں, پاکستان بننے کے بعد پرفارمنس جو پاکستان کی ہے اس کا جائزہ لیں گے تو یہ نریٹو ایک معیار کے طور پہ ہمارے سامنے رہیں گے. اچھا, اب یہ ہمارے سامنے ہیں. اب اگر ہم یہ دیکھیں تو آپ نے بھی ایک لمبا سفر کیا ہے پاکستان کے ساتھ, اب جہاں پہنچے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں, اچھا میں یہ واضح کرتے ہوئے کہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس نریٹو سے بہت دور چلے گئے ہیں جو کہ علامہ کا اور قائد اعظم کا تھا. آپ یہ رہنمائی فرمائیے کہ آپ کے جائزے کے مطابق کیا ہم اس نریٹو سے دور چلے گئے ہیں یا ہم نے اس نریٹو کو بڑی حد تک حاصل کر لیا ہے؟ حاصل کر لیا ہے تو کیوں, کیسے, اس کی کوئی مثال پیش کر دیں. اور اگر ہم اس سے دور چلے گئے ہیں تو کیوں چلے گئے ہیں؟
ہم اس سے بہت دور چلے گئے ہیں, بہت معذرت کے ساتھ, ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کو گراں گزرے, بہت دور چلے گئے. ایک ایک چیز کا آپ جائزہ لے کر دیکھیں, آپ کو دوری کا خود احساس ہوگا. میں نے بہت زور دے کر ابھی یہ کہا کہ قائد اعظم کی آپ تقریریں پڑھ لیں, ان کی خاص طور پر وہ 11 اگست کی تقریر کو آپ دیکھ لیں, ان کی باقی تقریریں بھی جتنی ہیں وہ کنسسٹنٹ ہیں بالکل اس معاملے میں کہ ہم یہاں بر صغیر میں ایک قومی ریاست بنانے جا رہے ہیں, یعنی جدید تصورات کے مطابق ایک نیشن اسٹیٹ بنانے کے لیے جا رہے ہیں.
ٹھیک,
پاکستان بننے کے فوراً بعد ہمارے ہاں یہ تحریک اٹھ کھڑی ہوئی کہ یہ تو ایک مذہبی ریاست ہے, اور ایک مذہبی ریاست کی حیثیت سے اس ریاست کو مشرف بہ اسلام کرنا ہے.
قرارداد مقاصد پر آئی,
یعنی پہلے دن ہی یہ بحث اٹھ کھڑی ہوئی. اور چونکہ ان کے بعد کوئی اس طرح کا مفکر نہیں موجود تھا کہ جو اس مسئلے کا صحیح تجزیہ کرتا, یہ بتاتا کہ ایسا نہیں ہوا, یہاں یوں نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کو فتح کر لیا ہے اور اب وہاں رہنے والے بدھ اور مسیحی اور ہندو یہ دوسرے درجے کے شہری ہو گئے ہیں, یا ایک مذہبی ریاست کا تصور پیش کرتا اور اس کا تجزیہ کر کے بتاتا کہ اس میں کیا غلطی ہے, یہ ہوا نہیں. تو اس کے نتیجے میں ہم ایک ایسے راستے پر چل پڑے جس میں آپ یہ جانتے ہیں کہ جب قرارداد مقاصد منظور ہوئی تو نہ صرف یہ کہ کسی ایک غیر مسلم نے بھی اس اسمبلی میں, دستور ساز اسمبلی میں ہوئی, ووٹ نہیں دیا اس کے, یعنی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے ماننے کے لیے اس کو, بلکہ خود مسلمانوں کے اندر سے بھی غالباً 2 افراد نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا. اچھا, پھر اس کے بعد بھی یہ بحث مستقل ہمارے ہاں پیدا ہو گئی اور اس طرح سے 2 کیمپ بن کر رہ گئے. تو ہم پہلے دن سے مذہبی ریاست اور قومی ریاست کی کشمکش میں. اب یہ ہے کہ ایک طبقہ 11 اگست کی تقریر کو اٹھا لیتا ہے, دوسرا قائد اعظم کے بعد دوسری تقریر کو اٹھا لیتا ہے, یہ کشمکش جاری رہتی ہے. اس میں دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہوا؟ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ قائد اعظم کو اس میں کوئی ابہام نہیں تھا, انہوں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے اور بار بار کہی ہے کہ ہمارے ہاں جب قانون سازی ہوگی, دیکھیے قانون سازی جب بھی ہوتی ہے تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو آسمان سے کوئی وحی آ جاتی ہے. جو قوم بھی قانون سازی کرتی ہے اس میں جو عام قانون کے قواعد ہیں وہ پیش نظر ہوتے ہیں, رواج پیش نظر ہوتے ہیں, دنیا میں اس وقت کیا ہو گیا وہ پیش نظر ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی مذہب ہے, آپ کا کوئی اپنا قانون ہے, پس منظر ہے, ظاہر ہے کہ وہ بھی زیر بحث آئے گا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا, یعنی بجائے اس کے کہ ہم ریاست کو مشرف با اسلام کرانے یا کلمہ پڑھانے کی جدوجہد کریں, قانون سازی جب ہوگی تو جہاں جہاں مذہب تقاضا کرتا ہے کہ قانون سازی میں اس کی تعلیمات ہونی چاہیے, وہ لازماً ہو جائیں گی. آپ دیکھیں یہ پروسیس ہمارے یہاں کبھی اختیار ہی نہیں کیا گیا, یعنی وہ تو کیا گیا کہ ہمیں بعض آئینی نوعیت کے جملے داخل کرنے ہیں اس کے اندر. قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, فلانی ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن خود قانون سازی کا عمل جیسے ہونا چاہیے تھا, نہیں کیا ہونا چاہیے تھا, پارٹیاں اپنے منشور میں یہ بتاتی کہ جو اللہ کے دین میں احکام دیے گئے ان کے بارے میں ان کی کیا انٹرپریٹیشن ہے, کیا رائے ہے, وہ کس طریقے سے اس کو قانون کا حصہ بنائیں گے. مثال کے طور پر اگر قرآن مجید نے مسلمانوں کے لیے یہ لازم کیا ہے کہ انہیں کچھ سزائیں اللہ کے قانون کے مطابق دینی ہے, یا مثال کے طور پر انہیں زکوٰۃ لینی ہے, یا مثال کے طور پر جمعہ کا اہتمام کرنا ہے, تو ان کے لیے ان پارٹیوں کا کیا نقطہ نظر ہے, فلاں پارٹی کیا کہتی ہے, فلاں کیا کہتی ہے, اس کی بنیاد پر وہ مینڈیٹ لے کے آتی ہیں اور قانون سازی کرتی. اس وقت جتنے بھی مذہب کے نام پہ قوانین بنے ہوئے ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں, وہ زیادہ تر یا تو کسی ایجیٹیشن کے نتیجے میں بنے ہیں اور یا کسی عامر نے بنائے. یعنی جو حقیقی عمل ہونا چاہیے قانون سازی میں کہ لوگ اس میں حصہ لیں, وہ اپنی رائے دیں, اس کے بارے میں آپ اپنی انٹرپریٹیشن پیش کریں, اس کو عوام کا ایک اعتماد حاصل ہو, اس پر ایک ڈیبیٹ ہو اور ڈیبیٹ کے نتیجے میں آپ پھر قانون سازی کریں, وہ کام ہمارے یہاں نہیں ہوا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو قائد اعظم نے ہمارے لیے ایک ٹریک بنایا تھا, ایک راستہ بنایا تھا کہ اس پر چلے, قومی ریاست, قومی ریاست میں رہنے والے مسلمانوں کی اکثریت, جمہوریت کے اصول پر حق کے قانون سازی, اور چونکہ وہ مسلمان ہیں اس وجہ سے وہ اپنے مذہب سے کیوں انحراف کریں گے. وہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ لوگ شرارت کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہاں شریعت کے مطابق قانون سازی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی آدمی کو آپ کہیں کہ تم مسلمان ہو تو پھر لازمی نتیجہ نماز پڑھے گا وہ. تو بالکل ایسے ہی وہ اس کو دیکھ رہے تھے. اس ٹریک کو ہم نے چھوڑ دیا اور ایک دوسرا ٹریک اختیار کیا جو مذہبی گروہوں نے ہمارے لیے متعین کیا. قائد اعظم نے وہ متعین نہیں کیا تھا, وہ یہ تھا کہ ریاست کو مشرف با اسلام کیا جائے. یہ ریاست کو مشرف با اسلام کرنے کا جو عمل ہے وہ آسمان پر معلق رہ گیا ہے, وہ زمین پر اترا نہیں, اور قانون سازی کے ساتھ اس کا وہ حقیقی ریلیشن پیدا نہیں ہوا. اور جو قوانین بنائے گئے وہ آج بھی اسی طریقے سے ایجیٹیشن کا ہدف ہے. یعنی آپ ان کی اصلاح کرنا چاہیں ایجیٹیشن, آپ ان پہ تنقید کریں ایجیٹیشن, کیونکہ وہ اس عمل کے نتیجے میں بنے ہی نہیں.
لیکن جاوید صاحب,
یہ اتنا دور ہو گئے ہم اس معاملے میں, اور علامہ اقبال, کیونکہ آپ کا سوال ان کے بارے میں تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ مذہبی فکر آپ کی قومی زندگی کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہوگا جب تک وہ ریکنسٹرکشن کے عمل سے نہیں گزرے گا. ہم نے اس سے مکمل انکار کر دیا. اور کہیں یہ کہا گیا کہ فقہ حنفی نافذ کر دو, کہیں کہا گیا فقہ شافعی نافذ کر دو, کہاں کہیں ائمہ اربعہ کا قانون نافذ کر دو, یہ آپ سے آپ ہونے لگ گیا. اچھا, جب قرآن و سنت بھی کہا گیا تو اب ظاہر سوال پیدا ہوا کون سی تعبیر. تو چونکہ ریکنسٹرکشن اس عمل کو ہم نے انکریج ہی نہیں کیا تھا, تو اس وجہ سے وہاں بھی مسائل پیدا ہوتے چلے گئے. تو یہ ہمارے ہاں ایک بالکل مختلف ٹریک ہے جو.
لیکن جاوید صاحب ایک بات بتائیے گا, اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قائد اعظم نے ایک ٹریک مقرر کیا تھا لیکن مذہبی گروہوں نے جو ہے اسے مشرف با اسلام کرنے کی پھر وہ صحیح کی اور
انہوں نے دوسرا ٹریک
لے لیا. اب قائد اعظم کو تو اتنی مہلت نہیں ملی, 48 میں ان کا انتقال ہو گیا, لیکن قائد اعظم کے جو رفقا تھے انہوں نے اس وقت کوئی اس طرح کی بات پیش نہیں کی جب یہ مشرف با اسلام ہونے کا پروسیس ہو رہا تھا. انہوں نے یا تو وہ قائد اعظم کا موقف سمجھے نہیں تھے یا انہوں نے جو ہے وہ بولنا مناسب نہیں سمجھا, ان کی کوئی مداخلت نہیں ہوئی کہ جب یہ ہو رہا تھا پروسیس.
دیکھیے, اس کے پیچھے بھی بڑی پیچیدہ چیزیں ہیں. یعنی مسلمان کم و بیش دنیا میں 1100-1200 سال تک بحثیت قوم حکومت کرتے رہے تھے. ان حکومتوں کی بنیاد کوئی جدید ریاست نہیں تھی, وہ فتوحات کی بنیاد پر قائم ہونے والی ریاستیں تھیں. وہ بنو امیہ کی ہے, وہ بنو عباس کی ہے, وہ مغلوں کی ہے, فلاں کی فلاں ہے. تو جس وقت پاکستان بنا تو پوری قومی نفسیات یہ تھی کہ یہ خطہ بھی ہم نے فتح کر لی. یعنی حقیقت میں یہ ایک قومی ریاست تھی جو دنیا کے جدید قانون کے مطابق بنی تھی, لیکن نفسیات ہماری یہی بنی. تو جب نفسیات آپ کی یہ ہوگی تو اصل میں آپ حقائق کے ساتھ ایک تصادم میں آ جائیں. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے. جو لوگ ان کے رفقا میں تھے زیادہ تر وہ سیاسی جدوجہد کے رفقا تھے. یہ بڑا فکری مسئلہ ہے. یعنی یہ دیکھا جائے کہ مسلمان کیا تھے, ان کی نفسیات کیا ہے, جدید تصورات کیا بن گئے ہیں, قومی ریاست کسے کہتے ہیں, ہم نے بنایا کیا ہے, اس کا مذہب کے ساتھ. دیکھیں نا, مذہب تو بہرحال, یعنی میں مسلمان ہوں, اس ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے, اس لیے مذہب نے زیر بحث آنا ہی آنا ہے. جب آنا ہی آنا ہے تو اس کے ریلیشن کو فکری سطح پر کیسے طے کیا جائے. علامہ اقبال کے آپ خطبات میں دیکھیے, وہ ایک ایک مسئلے کو موضوع بنا رہے ہیں. یعنی ہمیں اپنی فقہ کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا, ہمیں امام کے پرانے تصور کے ساتھ کیا کرنا ہوگا, ہمیں اجتہاد کے تصور کی کیا نئی تعبیر کرنی ہوگی. ترکی کا پورا انالیسز کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا راستہ اختیار کر لیا ہے, اس راستے میں کیا خیر ہے, کیا شر ہے. تو یہ جو عمل ہے, یہ یا تو علامہ اقبال کی سطح کا کوئی آدمی کرتا, اور یا پھر یہ ہے کہ اسی سطح کے مفکرین یہ کام کر سکتے تھے. آپ
ان رفقا نے مناسب نہیں سمجھا
سیاسی کارکنوں سے نہیں, سیاسی کارکنوں سے آپ اس کی توقع
نہیں کر سکتے. جی جناب,
سوال یہ ہے کہ اگر ہم دو قومی نظریہ پر بحث کریں تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ اس سے قومی تشخص پامال ہو رہا تھا, یہ تصور کیا گیا اور اس کی بنیاد پر پھر پاکستان کے لیے جد و جہد کی گئی. تو میرا سوال یہ کہ یہ قومی تشخص اگر آج ہم دیکھیں تو پاکستان سے زیادہ آبادی ہندوستان میں مسلمانوں کی ہے, تو کیا قومی تشخص ان کا پامال نہیں ہو رہا؟
ایسا ہی تھا, یعنی بحثیت مجموعی تو اس میں ان کا استدلال یہ تھا کہ ایک صورت یہ ہے کہ ساری کی ساری قوم اس سے گزرے, اور ایک یہ ہے کہ کم سے کم ان علاقوں میں اس کی حفاظت کا بندوبست کر دیا جائے جہاں ہم ایک قومی ریاست بنا سکتے ہیں. یعنی وہ اس کی نفی نہیں کر رہے تھے, ان کا خیال یہ تھا کہ کچھ علاقے تو ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں بکھرے ہوئے ہیں, وہاں تو کوئی چارہ ہی اس کے سوا نہیں ہے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ادھر اگر ایک مسلمانوں کی قومی ریاست وجود میں آ جاتی ہے تو شاید ہم ان کے لیے بھی بہتر حالات پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ اس کو غلط کہیں, آپ اس کو صحیح کہیں, میں نے صرف ان کے موقف کی وضاحت کر. اس کے بالکل برخلاف مولانا ابوالکلام آزاد کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ پورا بر صغیر ہمارا ہے اور ہم یہاں آئے ہیں, ہم نے یہاں پہ آ کے ڈیرے ڈالے ہیں, اس میں بہت سی ریاستیں وجود میں آ جائیں گی یا صوبے وجود میں آ جائیں گے جہاں ہماری حکومتیں ہوں گی, یہ بیلنس پیدا کرنے کا کام کریں گے, ہمیں پوری مسلمان قوم کے بارے میں سوچنا چاہیے, یہ بھی ایک نقطہ نظر تھا. تو اگر آپ دیکھیں تو نظری لحاظ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک نقطہ نظر سراسر غلط ہے, ایک نقطہ نظر سراسر صحیح ہے. میں تو ہمیشہ اس کو یوں بیان کرتا ہوں کہ اگر خالص نظریے کی بنیاد پر دیکھیں تو یہ واضح ہوگا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نظری لحاظ سے بہتر بات کہہ رہے ہیں, لیکن اگر عملی لحاظ سے دیکھیں تو کوئی چارہ ہی اس کے سوا نہیں تھا جو اقدام قائد اعظم نے کی, کوئی راستہ رہا نہیں باقی.
ابھی جو بات انہوں نے کی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی, تو ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کے اس موقف کو کچھ لوگ سمجھ پائے اور کچھ لوگ نہیں سمجھ پائے, کہ جو انہوں نے اس چیز پہ زور نہیں دیا کہ ہم سب مسلمان اکٹھے ہوں اور ایک ہی ریاست کی طرف ہوں, یا پھر رقبے کو بہت بڑھایا جائے کہ جس میں سب مسلمان شامل ہو سکیں یا اس میں آزادانہ طور پہ رہ سکیں؟
یہ ان کا تصور ہی نہیں تھا, انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمیں آپ مسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے رقبہ دے دیں, یہ نہیں کہا کبھی. وہ تو اصول ہی یہی قائم کیا گیا تھا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان علاقوں پر الگ ایک مملکت بنانے کا ہمیں حق دے دیا جائے. اس میں یہ بات اسی وقت طے تھی کہ ہندوستان میں بہت سے مسلمان رہ جائیں گے,
چنانچہ اسی وجہ سے بنگلہ دیش کے بیچ میں وہ انڈیا آ رہا تھا, وہ الگ ہو گیا, وہ الگ ایسا ہی تھا.
یہ بات واضح تھی,
بالکل صحیح ہے.
ایسا نہیں ہے کہ قائد اعظم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایسا ہوگا, یہ معلوم تھا جان بوجھ کر. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی موقع پر کسی عملی مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں تو آپ کچھ چیزوں کو پھر گوارا کر لیتے ہیں. تو یہ گوارا کیا گیا, اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے, کیونکہ دوسرا راستہ اگر اپنایا جائے تو پھر آپ کو یہاں سے بھی لوگوں کو نکالنا ہوگا. اس طرح کی نقل مکانی, پھر کیا آپ مذہبی ریاست بنائیں گے؟ یعنی کیا اس بنیاد پر آپ تقسیم کر رہے ہیں؟ تو اس سے پھر بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. سادہ ایک بات انہوں نے کہی کہ جتنے لوگوں کے پاس علاقہ موجود ہے وہاں ان کی اکثریت ہے, وہاں پر ایک الگ حکومت ہمیں بنانے دیں, اور جہاں ایسا نہیں ہے وہاں وہ اس حکومت میں برابر کے شہریوں کی حیثیت سے رہیں گے. ہندو یہاں پر یا مسیحی یہاں پر برابر کے شہری ہیں, مسلمان وہاں برابر کے شہری ہیں. دیکھیے, قومی ریاست کے تصور میں دوسرے درجے کے شہری کا تو سوال ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں آپ کی شہریت کی بنیاد آپ کا وطن ہے. جس وقت میں پاکستان کا شہری ہوں تو اس سے قطع نظر کہ میرا مذہب کیا ہے, یا میں ہندوستان کا شہری ہوں تو اس سے قطع نظر کہ میرا مذہب کیا ہے, میں اصل میں برابر کی شہریت کے حقوق رکھتا ہوں. تو قائد اعظم یہ سمجھتے تھے اس بات کو. اگر آپ ان کی بات کو ان کے زاویے سے دیکھیں تو انہوں نے اس پہلو کو گوارا کیا, اور ان کا خیال بھی یہ تھا کہ آخر اس میں پرابلم کیا ہے. یعنی ہم بحثیت ایک قوم کے اگر ایک طرف حفاظت کر لیتے ہیں تو دوسری جانب کے لیے ہم تقویت کا باعث بن جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ توقع پوری نہ ہوئی, لیکن بہرحال توقع یہی.
اچھا جاوید صاحب, یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو اور انڈیا, آج اگر میں دیکھوں انڈیا اور پاکستان کو اور بنگلہ دیش کو بھی چلیں شامل کر لیتے ہیں, کہ ان تینوں میں اگر دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا کی جو عمر ہے وہ ایک ہی ہے. ہم رنگ اور نسل کے لحاظ سے بھی تقریباً ایک جیسے ہیں, ایک جیسی زبان بولتے ہیں, ایک جیسے خطے میں رہتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس میں استحکام موجود ہے, پاکستان میں وہ استحکام نہیں آ پایا, اور پاکستان بننے کے بعد بنگلہ دیش بنا, وہاں پر بھی کم و بیش استحکام اس لحاظ سے موجود ہے سیاسی لحاظ سے, یہاں پر نہیں ہے. انڈیا کے لحاظ سے اگر ہم کمپیئر کریں, ان کا ڈیموکریٹک سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے, کرپشن وہاں پر بھی ہو رہی ہے, کرپشن یہاں پر بھی ہو رہی ہے, لیکن سیاسی نظام کے اندر استحکام نہیں آ پا رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا, سیاسی نظام کے اندر استحکام کیسے آتا ہے. پہلے اس کو دیکھنا چاہیے, سیاسی نظام کے اندر استحکام کی تین بنیادیں ہوتی ہیں. جہاں یہ تینوں میں سے کوئی بنیاد میسر آ جائے گی وہاں سیاسی استحکام پیدا ہو جائے گا. ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس نسلی بنیاد پر کوئی بادشاہت موجود ہے جو سیاسی استحکام کا سمبل بن گئی.
ٹھیک.
ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ انگلستان جمہوریت کی ماں ہے لیکن بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو آپ کے پاس نسلی اعتبار سے اب یہاں پھر وہی بحث کہ یہ زیر بحث نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. آپ سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں تو ایک سمبل ہونا چاہیے اس کا. ہمارے ہاں انگریز جب آئے تو ان کے پیش نظر یہی تھا کہ وہ جب فتح کر لیں گے یا اس پورے علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کر لیں گے تو وہ مغلیہ خاندان کو آئینی سطح پر بادشاہ کی حیثیت سے قائم رکھیں گے. ان کا پہلا فیصلہ یہی تھا. بلکہ انہوں نے اس شہزادے کا انتخاب بھی کر لیا تھا جسے وہ انگلستان تعلیم کے لیے لے جانا چاہتے تھے تاکہ آگے بتدریج یہاں ایک آئینی حکومت قائم کی جا سکے, اور وہ بادشاہ کو قائم رکھ کے اس کے نام پر ہی حکومت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. اس میں ہوا یہ کہ وہ 1857 کی بغاوت ہو گئی, جس کو جنگ آزادی ہم کہتے ہیں. اس بغاوت کا ایک نتیجہ یہ نکلا, اس کے بہت سے نتائج نکلے, یعنی اچھے برے بہت سے نتائج نکلے, لیکن سب سے برا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بہادر شاہ ظفر مجرم قرار پا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بیٹوں کے سر کاٹ کے پیش کر دیے گئے, اس کو گرفتار کر لیا گیا, اس کو یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا, اور اس طریقے سے وہ جو آئینی بندوبست تھا جو سمبل بن سکتا تھا وہ ختم ہو گیا. تو استحکام کی ایک بنیاد یہ ہوتی ہے. چنانچہ دنیا بھر میں آپ دیکھیں جب ٹوئن بی بی سلطنتوں کے قیام کی بحث کرتے ہیں تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ یونانی طرز کی جو شہری جمہوریت ہے وہ نہیں چل سکے گی, سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو ایک بادشاہ چاہیے ہوتا ہے. میں پھر عرض کر دوں کہ میں تائید یا تردید کی بات نہیں کر رہا, آپ کو صرف سیاسی استحکام کے اوپر سمجھا رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے,
ٹھیک,
یا بندوق ہے, اور اس کے زور پر آپ نے کسی علاقے کو مفتو کر کے اس کو گویا اپنی گردن آپ کے سامنے ڈال دینے پہ مجبور کر دیا ہے. سیاسی استحکام پیدا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں. آپ اگر دیکھیں تو مشرق وسطی میں جب جب یہ معاملہ رہا تو بہت سیاسی استحکام رہا. آپ شام کی حکومت کو دیکھیں, آپ عراق کی حکومت کو دیکھیں, صدام حسین کے زمانے میں سیاسی استحکام میں کوئی کمی نہیں تھی ایک لمبے عرصے تک. اچھا, اس سے پہلے جو موجودہ شام کے حکمران ہیں, اب تو وہاں ایک بغاوت ہو گئی, اس سے پہلے سیاسی استحکام ہی تھا. تو آمریت بھی سیاسی استحکام پیدا کر دیتی ہے. ابھی مصر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس میں بندوق کے ذریعے سے سیاسی استحکام پیدا کیا گیا. تو دوسرا طریقہ یہ ہے. پھر عرض کر دوں کہ یہاں بھی جائز یا ناجائز کی بحث نہیں ہے, ہو جاتا ہے اس طرح. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جمہوری روایات کے مطابق سیاسی جماعتوں کے ذریعے سے سیاسی استحکام پیدا کریں. جمہوریت کی بنیاد ہے سیاسی جماعتیں. کانگریس ایک لمبے عمل کے نتیجے میں سیاسی جماعت بن چکی تھی, سیاسی لیڈرشپ پیدا کر چکی تھی, سیاسی کارکن پیدا کر چکی تھی, گراس روٹس تک سیاسی عمل میں حصے دار بن چکی تھی, اور بہت بڑے پیمانے پر یہ سارا عمل ہندوستان میں ہو چکا تھا. اس وجہ سے وہ اس کی ضمانت بن گئی. مسلم لیگ نہ ان مراحل سے گزری تھی نہ یہ بنی تھی. آخری زمانے میں تو جو یہاں کا پنجاب کا اور سندھ کا اور فلاں کا جاگیردارانہ نظام پہلے سے موجود تھا اسی کو, یعنی آج جن کو آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں, اسی طرح کی مخلوق کو اکٹھا کر کرا کے آپ نے یہ جنگ جیتی اور ایک ملک بنا لیا تھا. تو جو سیاسی جماعت ہوتی ہے, سیاسی جماعت کو رات رات میں ریپبلکن پارٹی میں بدلنا ممکن نہیں ہوتا. 24 گھنٹے کے اندر اندر کنونشن لیگ بنانی ممکن نہیں ہوتی, 15 گھنٹے کے اندر اندر قائد اعظم لیگ بنانی ممکن نہیں ہوتی. تو جب سیاسی جماعت اس طریقے سے, یعنی ایک موم کا گڈا بن جائے جس کو آپ جب چاہیں سانچے میں ڈھال کے اس کا جو نام رکھ دیں, تو پھر آپ سیاسی استحکام پیدا نہیں کر سکتے.
اسلام کی بنیاد پر خالصتاً جد و جہد کی گئی پاکستان کے لیے, تو ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی جو یہ جد و جہد کر رہی تھی اور اسلام کی بنیاد پہ کر رہی تھی, اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ برابری کی شہریت حاصل ہو جائے گی ہندو کو, سکھ کو, عیسائی کو اور مسلمان کو, جبکہ خالصتاً جو بنیاد رکھی گئی وہ اسلام کی بنیاد پر تھی. تو اسلام کی بنیاد جب رکھ دی گئی تو اس کے بعد برابر کی شہریت کا تصور کیا یہ تضاد نہیں ہے دونوں باتوں میں؟
میں نے تو اسی کی نفی کی ہے بھائی, یعنی اسلام زیر بحث نہیں تھا, مسلم قومیت زیر بحث تھی. یعنی مذہب بحثیت مذہب قائد اعظم کی تحریک کا موضوع ہی نہیں تھا. ایک مسلمان قوم, اس کے حقوق کا مسئلہ ہے, اس کی حفاظت کا مسئلہ ہے, اس کی تہذیب, اس کی معاشرت, اس کے مذہب کی حفاظت کا مسئلہ ہے. یعنی سارا تصور اصل میں ایک الگ قوم سے پیدا ہوا, وہ قوم مسلمان تھی, یعنی اس کی بنائے قومیت اسلام تھا. تو یہ یوں ہے ترتیب. تو اس وجہ سے یہ جو بعد میں لوگوں نے تعبیر اختیار کی, یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے. قومی ریاست کے طور پر یہ وجود میں آیا. اس میں مذہب کو اسی جگہ آنا تھا جیسے میں نے بیان کر دیا کہ چونکہ ہمیں اس وطن میں اکثریت حاصل ہے, آج بھی اکثریت حاصل ہے, یعنی بنگلہ دیش بننے سے پہلے بھی اکثریت حاصل تھی مسلمانوں کو, تو ان کی پارٹیاں بنیں گی, سیاسی پارٹیاں, ان میں بھی ظاہر ہے مسلمانوں کو اکثریت ہوگی. تو اکثریت کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے رسم رواج مذہب کے مطابق قانون سازی کرے.
اس سے متعلق ایک اور سوال
جی,
وہ یہ کہ سر 70 سال سے ہم لوگ جو اپنی روایتی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں یا جو ہمیں بتایا گیا ہے, تو اس میں کیا ہمارے دانشور بھی قصوروار نہیں کہ جنہوں نے ہمیں صحیح بات نہیں بتائی اور پھر ایک متشدد سوچیں جنم لیتی ہیں, پھر انارکی کی طرف یہ ملک جاتا ہے اور عجیب و غریب یہاں ذہن پیدا ہو جاتے ہیں.
میں اپنے ذوق کے لحاظ سے یوں نہیں کہتا کہ صحیح بات نہیں بتائی, وہ قصوروار ہے. میں یہ کہتا ہوں جس بات کو انہوں نے صحیح سمجھا وہ صحیح نہیں تھی, تو اس وجہ سے وہ تو وہی بات بتائیں گے جو ان کے نزدیک صحیح ہے. تو اب اگر ہم پر یہ واضح ہو گیا کہ اس بات میں کیا غلطی ہے, تو بہت شائستگی بہت تہذیب کے ساتھ ہم اس غلطی کو واضح کریں گے. صحیح رویہ یہ ہوتا ہے, یعنی آپ جزا فضا کرتے رہیں, آپ اپنے بزرگوں کو کوستے رہیں, آپ پرانے لوگوں کی غلطیاں بیان کرتے رہیں, اس سے کبھی کوئی تعمیر نہیں ہوتی. صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر دور میں لوگ ایک نقطہ نظر پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں ایک بڑا لمبا عرصہ ہوا ہے جس میں پاپائیت کے حق میں دلائل کے انبار لگائے جاتے تھے, یعنی جب تک آخری درجے کی بغاوتیں نہیں ہو گئیں وہ ویٹیکن میں بند نہیں ہوئے پوپ سائز. ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں بھی اس طرح کی بہت سی بحثیں ہوئیں. 60-70 سال قوموں کی زندگی میں کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتے. ہمیں آگے دیکھنا چاہیے, اور آگے دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں پر اور اپنے بڑوں پر اور پیچھے رہنے والے لوگوں پر لعنت کرنے کی بجائے آپ ان کی قدر کریں, ان کی عزت کریں, اور یہ سمجھیں کہ اگر انہوں نے بہت سی خدمت کرنے کے ساتھ کہیں کو غلطی کی ہے تو اس غلطی سے ہمیں نکلنا ہے. جذبہ یہ ہونا چاہیے. جب آپ اس طرح آگے دیکھیں گے تو آپ کے اندر مثبت جذبات پیدا ہوں گے, آپ قوم کے اندر ایک وحدت پیدا کریں گے, آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور قومی معاملات میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسی لیڈرشپ سامنے آئے جو سب کو ساتھ لے کے چل سکتی. قائد اعظم کا یہی کمال تھا.
پاکستان بن گیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا بننا ایک بہت مہنگا فیصلہ ہے, اس حوالے سے کہ لاکھوں لوگوں کو اپنے جان و مال سے ہاتھ دھونے پڑے, اور بہت ساری جو نسلیں ہیں بعد تک انہیں قیمتیں ادا کرنی پڑی. میرا بعض کا یہ سوال میرے ذہن میں آتا ہے, اور آپ جیسے جب بزرگ سامنے ہوں تو پھر وہ اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے, کہ کیا اس وقت کی جو قیادت تھی دونوں اطراف کی, یعنی مسلم لیگ کی بھی اور کانگریس کی, کیا وہ یہ اس بات کو فورکاسٹ نہ کر سکے کہ تقسیم کے نتیجے میں اتنا بڑا ہنگامہ برپا ہوگا, اتنا خون خرابہ ہوگا, یا انہوں نے کولیٹرل ڈیمیج کے طور پر اس کو قبول کر لیا تھا؟
میں نے جس حد تک دیکھی, اب ماضی کی بات ہے نا, جس حد تک بھی اس وقت کے حالات, وہاں کی گئی تقریریں, گفتگویں, پھر جب یہ حادثہ ہو گیا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگ مارے گئے, اس کے بعد جو کچھ تاثرات ہیں ان سب کو جب دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکے. یہ حقیقت ہے کہ وہ اندازہ نہیں کر سکے. اب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کا اندازہ نہ کریں, کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں دنیا کی تاریخ کو تو میرے نزدیک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں اور اس کے نتائج یہ نہ نکلیں. یہ ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کا اندازہ کرتے, نہیں کر سکے. جب یہ ہو گیا تو پھر سوائے آنسو بہانے کے, رونے کے, اور کوئی چارہ باقی نہیں تھا. اس کو روکنا بھی ممکن نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے کہ نیو یارک میں ایک زمانے میں کچھ 24 گھنٹے کے لیے غالباً بریک ڈاؤن ہو گیا تھا بجلی کا. تو یہ جو حکومت ہوتی ہے, اسی وجہ سے بہت سے لوگ تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں, لیکن وہ بات بڑی صحیح ہے جو بعض روایتوں میں بیان ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت تو ٹھیک نہیں کہ السلطان و ذل اللہ فی الارض, یعنی اقتدار یا حکومت زمین پر خدا کا سایہ ہے وہ جیسی بھی ہو. تو جس وقت حکومت اپنی یہ حیثیت کھو دیتی ہے, وہ 10 گھنٹوں کے لیے کھو دے, 10 دن کے لیے کھو دے,
ریٹ ختم ہو جائے,
اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں. اس کا ان کو اندازہ نہیں ہوا کسی طرح بھی. اور پھر اس کے بعد انسانوں کے اندر سے, آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کی اگر داستانیں پڑھیں تو ہمسائے نے ہمسائے کے گلا کاٹ دیا, یعنی ساتھ کھیلنے والوں نے ایک دوسرے کو جا کے مارا. انسان کے بارے میں جو تجزیے کا عمل ہے, کہ جس وقت اس کے اوپر سے یہ چیز ختم ہوتی ہے وہ کیسے بیہیو کرتا ہے, اور جب نفرت کو آپ ایک مرتبہ پیدا کرتے ہیں تو وہ کہاں کہاں جاتی ہے. ابھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جب آپ نے ایک بار قومیت کی بنیاد مذہب کو قرار دے کے جدوجہد کی تو اس سے کچھ بچے پیدا ہونے تھے, وہ ہو گئے. اس میں بھی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس پر بات کرتے رہے, ایک حادثہ تھا ہو گیا, بہت افسوسناک حادثہ. آپ جانتے ہیں اس کے بعد ایک دوسرا افسوسناک حادثہ بنگلہ دیش کے بننے کی صورت میں ہوا, اس میں بھی اسی طرح کی قتل و غارت ہوئی. یہ یعنی بڑی افسوسناک بات ہے. اس میں جو کچھ لوگ لکھ رہے ہیں, چلیے اس میں کم سے کم بھی مان لیں تو ہزاروں لوگ ہیں کہ جو مارے گئے ہیں, کم سے کم تعداد بھی جو بیان کی جاتی ہے, مبالغے کو نکال دیں تو وہ کم نہیں ہے. اس کے بعد آپ مزید دیکھیں, یعنی جو کچھ ہم نے افغانستان میں ایک ایڈونچر کیا ہے اس کے نتائج دیکھیں کیا ہے. اس میں بھی اب لاکھ دو لاکھ تک نوبت پہنچ گئی ہے, جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں کہ اتنے لوگ اس میں مارے گئے ہیں. تو یہ جو سیاسی فیصلے ہیں اسی وجہ سے بڑی بصیرت کے ساتھ کرنے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کی ہے کہ سیاسی معاملات میں سب سے پہلی ترجیح استحکام کو حاصل, یعنی سختی کے ساتھ منع کیا کہ انتشار, اختلال پیدا کرنا, یہ بغاوت, خروج, انقلاب, یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو بالکل نفی کر کے پھینک دیا, یہ نہیں ہونی چاہیے. تعلیم دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اپنے حقوق کو تلف ہونا بھی گوارا کریں لیکن انتشار پیدا نہ کریں. جب یہ پوچھا گیا ایک صحابی کی طرف سے کہ اگر بالکل ہی انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے اور مسلمانوں کا نظم اجتماعی نہ اور طرح طرح کے لوگ جو ہیں اٹھ کھڑے ہوں انتشار کی کیفیت میں, کس کا ساتھ دیں؟ تو فرمایا ساتھ کیا دینا ہے, جا کسی جنگل میں بکریاں چراؤ. کیوں یہ بات کہی؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی کو جس کو فتنے کا دور ہوا, بڑے جلیل القدر صحابی, تو ان کو جا کے کسی نے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. جس زمانے میں رسول اللہ کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی, یعنی خلفائے راشدین کے بعد, تو وہ گھر میں گئے, انہوں نے جا کے ایک لکڑی کی تلوار نکالی, انہوں نے کہا کہ ہمارے خلیل نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے فتنے میں لکڑی کی تلوار دی تھی. تو فتنے کے کو پیدا کرنا, قانون شکنی کی دعوت دینا, اختلال پیدا کر دینا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور ہر بڑے لیڈر کو, کیونکہ کوئی خدا ترس آدمی تالے آزما نہیں ہوتا, اسے سوچنا چاہیے کہ وہ جس مقصد کو حاصل کرنے جا رہا ہے کہیں اس کی قیمت انسانی جانے تو نہیں. تو پیغمبروں کی تعلیم یہ ہے کہ پھر یہ راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. لیکن بہرحال نیک نیتی کے ساتھ انسان ایک بڑے مقصد کو سامنے رکھ کے جدوجہد کرتا ہے تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کولیٹرل ڈیمیج تو ہوتا ہی.
جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ موجودہ اب جو الیکشن سے ابھی ہم گزرے ہیں اور ایک نئی حکومت اب پاکستان کو میسر آئی ہے, تو آپ کے خیال میں آج کے پاکستان میں اس نئی حکومت کے سامنے کیا موٹے موٹے کیا چیلنجز ہیں اور توقعات کیا ہیں؟ مایوسی کی کوئی کیفیت ہے یا امید کی کوئی کرن موجود ہے؟
دیکھیے ہر وقت پر امید ہی آنا چاہیے, اور جب بھی کوئی نئی حکومت قائم ہو تو اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے, اور ہمیشہ یہی توقع کرنی چاہیے کہ یہ خیر کی طرف بڑھیں گے. اس لیے کہ جب آپ امید کا دامن چھوڑ دیں گے یا آپ مایوسی پیدا کریں گے یا آپ ہر موقع کے اوپر لوگوں کے بارے میں بدزنی کریں گے تو اس سے بھی صورتحال خراب ہو جائے.
بالکل ٹھیک.
جو بھی حکومت آئے, کسی بھی پارٹی کی حکومت آئے, جب ایک بار وہ آ جاتی ہے تو میں بہت ادب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں ابھی اتنی صاف ستھری جمہوریت نہیں ہوئی کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ کوئی قابل اعتراض معاملے. آپ جانتے ہیں کہ ہر انتخاب کے بعد کچھ نہ کچھ اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں, زیادہ اٹھتے ہیں کم اٹھتے ہیں. اس وقت بھی میں اس حق کی نفی نہیں کر رہا کہ اگر بہت سے لوگ یا بہت سی پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا کوئی دھاندلی ہوئی ہے جیسے کہا جا رہا ہے, تو وہ احتجاج کریں, وہ قانون کے پاس جائیں, وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں, لیکن انتشار پیدا نہ کریں.
ٹھیک.
حکومت کے معاملات میں خلل اندازی نہ کریں.
بالکل صحیح.
اس حکومت کو چلنے دیں, یعنی وہ صحیح ہے ان کے نزدیک یا غلط ہے, اس کا چلنا ہی جمہوریت کے لیے مفید ہے, اس کو موقع ملنا چاہیے. تو آپ اپنا جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے, آپ پارلیمنٹ کے اندر کریں, آپ قانون میں عدالت میں جا کریں, آپ جو مہذب طریقے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس جائیں, ان کو قائل کریں. آپ کے پاس 5 سال کا عرصہ ہے, اس میں آپ جن چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں ان کے لیے قوم کو ایجوکیٹ کریں. تو آپ کا ہمیشہ رخ اس جانب ہونا چاہیے. اگر آپ انتشار پیدا کریں گے, اختلال پیدا کریں گے, اس سے بحثیت مجموعی پوری قوم کو نقصان پہنچتا ہے.
بالکل.
اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے.
بالکل.
تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم سب کو یہ موقع دینا چاہیے, اور حکومت جس کی بھی قائم ہو جائے اسے اصل میں اپوزیشن کی ذہنیت سے نکل جانا چاہیے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اب لوگوں میں وحدت پیدا کرنے کے علمبردار بنیں. جس شخص کو بھی وزیراعظم بننا ہے وہ اب ایک پارٹی کا وزیراعظم نہیں ہوگا, وہ ہم سب کا وزیراعظم ہوگا. تو جس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو وزیراعظم کی حیثیت سے احترام دیں, اسی طرح اس کو بھی چاہیے کہ وہ پوری کی پوری قوم کو اپنی قوم سمجھے, پارٹیوں سے بلند ہو کے جو انتہائی دشمنی کے مقام پر بھی لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی سینے سے لگائے, کیونکہ وحدت پیدا کرنا, لوگوں کو جوڑنا, پارلیمنٹ میں ایک وحدت پیدا کرنا, لوگوں کو عزت دینا, اس کے بغیر آپ سیاسی نظم نہیں چلا سکتے. سیاسی نظم اصل میں چور ڈاکو کے نعروں سے نہیں چلتا, وہ آپ کو سیاسی وحدتوں اور قوتوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے,
سیاسی بصیرت پیدا کرنی
اس وقت اس کے نہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو جو سیاسی قوتیں انہیں تسلیم کرنا ہوتا ہے, شائستہ اختلاف. تو اب صورتحال کیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت بڑی بحث چل رہی ہے کہ فلاں کو سینے سے فلاں نے کیوں لگا لیا, فلاں کو سینے سے کیوں لگا لیا. جمہوریت نام ہی اس چیز کا ہے کہ سینے سے لگانا ہوتا ہے, اپوزیشن نے بھی لگانا ہوتا ہے, حکومت نے بھی لگانا ہوتا ہے. اصل میں قابل اعتراض یہ نہیں ہے جو اب ہو رہا ہے, قابل اعتراض وہ ہے جو اصل میں پہلے ہو رہا تھا, وہ قابل اعتراض ہے. اس وقت زبان اپنی کنٹرول میں رکھنی چاہیے, اس وقت ہی آپ کو شائستہ طریقے سے اپنا اختلاف بیان کرنا چاہیے, آپ کو متعین طریقے سے بتانا چاہیے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں. یعنی ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے, جو بھی ہو, زید ہو, بکر ہو, اپوزیشن کے لوگ ہو یا حکومت کے, ایسا لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے کل آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکیں, کیونکہ آپ کو قانون سازی کرنی ہوتی ہے, آپ کو بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ہر حکومت,
چیلنجز کیا ہیں جاوید صاحب؟
چیلنج سب سے بڑا معیشت ہوتی ہے بھائی, جب بھی کوئی حکومت وجود میں آتی ہے. یعنی پہلی چیز یہی ہے کہ حکومت ایک مستحکم حکومت کے طور پر بنے, انتشار پیدا نہ ہو, اختلال نہ ہو, یہ تو پہلی چیز ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہمیشہ ہی معیشت ہوتی ہے. تو اگر آپ معیشت کو سنبھالنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر باقی معاملات آپ آہستہ آہستہ کر سکتے ہیں. یہ تو کسی حکومت کے لیے اولین چیزیں ہیں, یعنی سیاسی استحکام, معیشت کی بہتری اور امن کی بحالی. اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں حاصل ہوئی تو پھر باقی آپ بے شک یعنی صبح و شام تسبیح فرمائیں اور سجدے کریں, کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں, یہ وہ انگریڈینٹس ہیں جن کے بغیر حکومت کا نسخہ ہی نہیں بنتا. اس کے یہ ہو جائیں یہ چیزیں یا کسی حد تک آپ کی گرفت میں ہوں تو میں 10 باتیں کہہ سکتا ہوں کہ جو اس ملک میں ہونی چاہیے, 10 چیلنجز کا بتا سکتا ہوں کہ وہ اس ملک میں موجود ہیں.
اندرونی آپ کے خیال میں اندرونی کوئی چیلنجز نہیں ہے ہمارے پاس؟ ایک تو بین الاقوامی لیول پر بھی ہیں چیلنجز, اندرونی سطح پر اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر کے جو مسائل ہیں, جیسے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں, شدت پسندی کا مسئلہ ہے, تعلیم کا مسئلہ ہے اور اس طرح کے دیگر مسائل ہیں.
نہیں, مسائل کی ایک دنیا ہے, جب بھی کوئی حکومت وجود میں آئے گی ہوں گے, لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ باقی ہر مسئلہ اصل میں ان تین مسئلوں کے بعد ہے. اگر ان میں آپ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا, اور ان میں کامیاب آخری درجے میں تو شاید کوئی بھی حکومت نہ ہو سکے, لیکن اتنے کامیاب آپ کو ہونا ہوگا کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ 33% نمبر ہی لے لیں کم سے کم اس میں, یعنی پاس ہونے کی حد تک. اس کے بعد پھر باقی بہت سے مسائل ہیں, ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے. دیکھیے, میں نے تو عرض کیا کہ اس ملک کو اس کی پیدائش سے کچھ امراض لاحق ہیں, ایک اچھے بڑے لیڈر کو اس کا علاج کرنا چاہیے. انتہا پسندی کہیں ختم نہیں ہو گئی, یعنی آپ کسی حد تک دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. انتہا پسندی نیچے موجود ہے, اس کی بنیادیں موجود ہیں, ان کا باقاعدہ سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد اس کو ختم کرنے, یعنی یہ ساری چیزیں بندوق سے ختم نہیں ہوتی, ان کے لیے آپ کو بہت سی فکری, بہت سی سیاسی, بہت سی سماجی جدوجہد کرنی ہوتی ہے, اس کا نقشہ بنانا چاہیے. اسی طرح صحت کے, لوگوں کی تعلیم کے مسائل سنگین ہیں, غربت ہے آخری درجے میں, ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بعد میں ہوتی ہیں. پہلا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ سیاسی استحکام پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. سیاسی استحکام ہمیشہ موجود سیاسی حقائق میں وحدت پیدا کرنے سے.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, ہمارے
ایک ووٹ سے بھی حکومتیں چلتی ہیں.
ٹھیک, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. آخری سوال جاوید صاحب, اور یہ امپورٹنٹ کوئسچن پوچھا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اس نظریے کو کیسا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی جو ٹاپ پہ جو آدمی بیٹھا ہے اگر وہ ایماندار ہے تو اس کے نیچے بے شک کرپٹ بھی لوگ اگر ہوں تو وہ کرپشن کو ختم کیا جا سکتا ہے, اگر اوپر سب سے اوپر آدمی جو ہے وہ اگر کرپٹ نہیں ہے تو وہ ختم کر سکتا ہے؟
میں اس طرح کے خواب نہیں دیکھتا. میرے نزدیک یہ ہے کہ جو نیچے لوگ بہتر ہوں اس سے بھی کچھ نتائج نکلتے ہیں. اگر بالکل اوپر ایک آدمی بہت اچھا بیٹھا ہوا ہے اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں. میں آپ کو ایسی بہت سے محکموں کی مثال دے سکتا ہوں جن کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ قسم کھائی جا سکتی تھی کہ وہ بہت ہی اچھے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں پھر ان میں سے کرپشن ختم ہو گئی. میں آپ کو پولیس کے ایسی آئی جی بتا سکتا ہوں جن کے دامن پر کوئی داغ نہیں, ختم ہو گئی. نہیں, اس طرح کے خواب نہیں دیکھنے چاہیے. ہر چیز کا ایک فائدہ ہوگا, یعنی اگر آپ کا حکمران کرپٹ نہیں ہے اس کے بھی کچھ فائدے ہوں گے. اس سے ایک میسج ملتا ہے, اس سے بحثیت مجموعی قوم میں اعتماد پیدا ہوتا ہے. یہ بڑی اعلیٰ صفت ہے, اسی طرح اگر وہ جو ٹیم لے کے آتا ہے کوئی بھی جو بھی حکمران آئے گا اس میں کتنے فیصد لوگ پاک صاف ہیں اس کے بھی اپنی جگہ اثرات ہوتے ہیں, ان محکموں پر اس کے اثرات ہوں گے. لیکن یہ جو تصور ہے نا ہمارے ہاں ایک مسیحا کا تصور, یہ زمین کی حقائق کے ساتھ نسبت نہیں رکھتا.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہم نے آج گفتگو کی دو قومی نظریہ اور آج کا پاکستان, اور بہت سارے مباحث ایسے ہیں پاکستان کے تناظر میں, آج کے حالات کے تناظر میں, کہ جو یقیناً اس مختصر سے وقت میں ہم ان کو ٹیک اپ نہیں کر پائے. آپ ان چیزوں کو سوالات کے ذریعے سے ہم تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ ہم کسی متفرق سوالات کے سیشن میں ان کو جاوید صاحب کے سامنے رکھ سکیں. یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجیے گا, ihat duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.